मंगल यकुम नवंबर के सैरबीन के साथ शफी नकीजा मई का सलाम। पनामा लीक्स पर सुप्रीम कोर्ट के अदालती कमीशन बनाने के फैसले पर पीटीआई ने यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान किया। हुकूमत ने जमहूरियत की जीत कहा लेकिन पीपल्स पार्टी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया।
मुस्लिम लीग के खिलाफ अदालती फैसले कमी आए हैं लेकिन देखिए तारीखें बदला भी करती है, शायद ऐसा हो जाए, इनको हमेशा रिलीफ मिलता है।
तफसीलन ये मौजू आलमी खबरों के बाद।
ये बीबीसी उर्दू सर्विस है, नादिया सुलेमान से खबरें सुनिए। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पनामा लीक्स की तहकीकात के लिए तहकीकाती कमीशन तश्कील देने पर इत्तेफाक करते हुए फरीकैन से 3 नवंबर तक जवाबीते कार तलब कर लिए हैं। इस्लामाबाद से शहजाद मलिक।
चीफ जस्टिस अनवर जहीर जमाली की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने पनामा लीक से मुतालिक दरखास्तों की समाअत की। समाअत के दौरान अदालत ने फरीकैन से कहा कि वो अगले 2 रोज में अदालती कमीशन की तश्कील के लिए जवाबित कार तय करने के लिए तजावीज दें। अदालत का कहना था कि अगर जवाबित कार पर फरीकैन मुत्तफिक ना हुए तो सुप्रीम कोर्ट इस अदालती कमीशन के खुद जवाबित कार तय करेगी। अदालत का कहना था कि पनामा लीक्स चूंकि एक अहम मामला है इसलिए कमीशन इस मसले को जल्द अज जल्द हल करने की कोशिश करेगा। अदालत ने कहा कि इस कमीशन की सिफारिशात फरीकैन को काबिले कबूल होंगी।
पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पनामा लीक्स पे कमीशन के क्याम के फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 नवंबर को इस्लामाबाद में होने वाले एहतजाज की जगह यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान किया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने तहरीक इंसाफ के सरबराह के फैसले का खैर मकदम किया है। तफसीलात नाज़िश सफर से।
पाकिस्तान के दारुलहुकूमत इस्लामाबाद में अपनी रिहायशगाह के बाहर मीडिया से बात करते हुए तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पनामा लीक्स की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन बनाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा तहरीक इंसाफ वजीर आजम की करप्शन के मुतालबे पर ही एहतजाज कर रही थी और कमीशन की तश्कील इनकी इखलाकी फतेह है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि इमरान खान ने जो फैसला किया इसमें ना किसी की जीत है ना हार, अगर किसी की जीत हुई है तो वो पाकिस्तान की हुई और हमें इसका एतराफ़ करना चाहिए।
पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के कराची से मुत्तसिल जिला लसबेला में एक बहरी जहाज को तोड़ने के दौरान आग भड़क उठने के बाइस कम से कम 14 मजदूर हलाक और 35 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। क्वेटा से मोहम्मद कासिम।
इन मजदूरों के हलाकत और जख्मी होने का वाकया गड्डानी शिप ब्रेकिंग यार्ड में पेश आया। गड्डानी में एक पुलिस अफसर ने बताया कि शिप ब्रेकिंग यार्ड में मजदूर एक बहरी जहाज को तोड़ने में मसरूफ थे। इस दौरान जहाज में आग भड़क उठी। पुलिस अफसर के मुताबिक जिस जहाज को तोड़ा जा रहा था वो ऑयल टैंकर था। क्वेटा में कुदरती आफात से निमटने के इदारे पीडीएमए के कंट्रोल रूम के मुताबिक इस वाकये में कम से कम 14 मजदूर हलाक हुए हैं, जबकि पुलिस अफसर के मुताबिक इस वाकये में कम से कम 35 से ज्यादा मजदूर जख्मी हो गए।
पाकिस्तान के जर इंतजाम कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत और पाकिस्तान के दरमियान फायरिंग और गोलाबारी का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान सरहद की इस जानिब 12 से जायद आम शहरी हलाक जबकि 2 दर्जन के करीब अफराद जख्मी हो चुके हैं। मुजफ्फराबाद से औरंगजेब जराल।
पाकिस्तान के जर इंतजाम कश्मीर के जिला कोटली के एक मकामी इंतजामी ऑफिसर जिशान निसार के मुताबिक भारतीय अफवाज ने मंगल के रोज भी सुबह 9 बजे से बगैर किसी इश्तियाल के निकियाल और गोई सेक्टर में फायरिंग और मार्टर के गोले बरसाए जिसके नतीजे में एक शख्स जख्मी हो गया। उनके मुताबिक भारत की जानिब से फायरिंग का सिलसिला जारी है जबकि पाकिस्तानी फौज भी भारतीय फौज की फायरिंग का भरपूर जवाब दे रही है।
इराक की अफवाज इस्लामी शिद्दत पसंद तंजीम दौलत इस्लामिया के आखिरी गढ़ मूसल के हदूद में दाखिल हो गई है जहां उन्हें शदीद मुजाहिमत का सामना है। दौलत इस्लामिया के खिलाफ कार्रवाई में शरीक अफवाज के हमराह मौजूद बीबीसी के एक नामा निगार के मुताबिक शिद्दत पसंद तंजीम के जंगजू इराकी अफवाज पर रॉकेट और ग्रेनेडों से हमला कर रहे हैं। चीन में कोयले के कान में धमाके के बाद 13 अफराद हलाक हो गए हैं जबकि 20 अफराद ताहाल लापता हैं। पीर के सुब जनूब मगरबी इलाके में निजी मलकियत के कोयले के कान में गैस लीक होने की वजह से धमाका हुआ। अक़्वामे मुत्तहिदा के पनाह गुजीनों के इंसानी हकूक के दफ्तर के अहलकार फ्रांस्वा क्रेपो ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर पहुंचे हैं जहाँ वो पनाह गुजीनों के लिए ऑस्ट्रेलिया की सख्त पॉलिसियों का जायजा लेंगे। फ्रांस्वा क्रेपो जनूबी बहरुल काहिल के उस जजीरे का भी दौरा करेंगे जहां ऑस्ट्रेलिया पनाह गुजीनों के लिए एक मुतनासे हरासती मरकज चला रहा है। ख्याल रहे कि एक रोज कबल ही ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम की जानिब से कश्ती के जरिए पहुंचने वाले पनाह गुजीनों के मुल्क में दाखिल होने पर पाबंदी का ऐलान किया गया था। एक नई तहकीक के मुताबिक वो अफराद जिन्हें बचपन में जिंसी या घरेलू तशद्दुद या फिर किसी और किस्म की कशीदा सूरत हाल से गुजरना पड़ता है बड़े होकर उन्हें दायमी बीमारियां लाहक होने के इम्कान ज्यादा होते हैं। तफसीलात अब्दुल्ला फारूकी से।
برطانوی صحت عامہ کے ادارے پبلک ہیلتھ ویلز نے بچپن میں ناموافق حالات سے گزرنے کے تجربات پر تحقیق کی ہے. اس تحقیق کے مطابق بچپن میں پیش آنے والے ناگوار واقعات بڑے ہونے کے بعد بھی افراد پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، جن میں جنسی اور گھریلو تشدد سمیت والدین کی علیحدگی جیسے واقعات بھی شامل ہیں. وہ بچے جنہیں چار یا اس سے زائد ناموافق حالات سے گزرنا پڑتا ہے، انہیں دل یا پھیپھڑے کی بیماریاں لاحق ہونے کے 3 گنا زیادہ خطرات ہوتے ہیں.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
بالکڑی کا سو
تمہارا نام کیا ہے بسنت؟
میرے دشمن سمجھ رہے تھے میں اب کبھی لوٹ کے نہ آؤں گا.
وہ آ گیا، دیکھو وہ آ گیا.
سواگت نہیں کرو گے آپ ہمارا؟
بالی ووڈ کی چٹپٹی خبریں اور گوسپ سنیے ہر سنیچر کی شام سیربین میں بالی ووڈ راؤنڈ اپ.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. خبروں میں آپ نے سنا کہ پاکستانی سپریم کورٹ نے پاناما لیکس کی تحقیقات کے لیے تحقیقاتی کمیشن تشکیل دینے پر اتفاق کرتے ہوئے فریقین سے 3 نومبر تک ضابطۂ کار طلب کیے ہیں. اس سے قبل سپریم کورٹ نے کمیشن کے قیام پر یہ تحریری یقین دہانی طلب کی تھی کہ فریقین تحقیقاتی کمیشن کے فیصلے کو ہو بہو تسلیم کریں گے. آج سماعت کے دوران عدالت نے کہا کہ اگر فریقین پاناما لیکس کی تحقیقات کے لیے تشکیل کردہ کمیشن کے ضابطۂ کار پر متفق نہ ہوئے تو عدالت خود ضابطۂ کار بنائے گی. تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے شہزاد ملک.
چیف جسٹس انور ظہیر جمالی کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے پاناما لیکس کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ میں دائر کی گئی 4 آئینی درخواستوں کی سماعت کی. سماعت کے موقع پر چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ آیا تمام فریقین نے پاناما لیکس کے حوالے سے جواب جمع کروا دیا ہے، جس پر بینچ میں موجود جسٹس شیخ عظمت سعید نے کہا کہ نیب کے علاوہ کسی بھی فریق نے جواب جمع نہیں کروایا. اس سلسلے میں وزیراعظم کے وکیل اور سابق اٹارنی جنرل سلمان اسلم بٹ کا کہنا تھا کہ انہیں چند روز قبل ہی وکیل مقرر کیا گیا ہے، لہٰذا انہیں جواب داخل کروانے کے لیے مزید مہلت درکار ہے. اس پر چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ پوری قوم کی نظریں پاناما لیکس پر لگی ہوئی ہیں، اس لیے جواب جلد جمع ہونا چاہیے. سماعت کے دوران پاکستان تحریک انصاف کے وکیل حامد خان کا کہنا تھا کہ ہمارا مطالبہ تھا کہ پاناما لیکس کا معاملہ سامنے آتے ہی اس کی تحقیقات شروع کر دی جانی چاہیے تھی، لیکن متعلقہ اداروں نے ایسا نہیں کیا. عدالت نے سماعت کے آغاز میں تو کمیشن بنانے کی درخواست رد کی اور کہا کہ جب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں آ گیا ہے تو اب اس کی کیا ضرورت ہے. بعد ازاں چیف جسٹس انور ظہیر جمالی نے کہا کہ اگر سپریم کورٹ کے کسی جج کی سربراہی میں کمیشن تشکیل دیا جاتا ہے تو فریقین اس بات کی تحریری یقین دہانی کروائیں کہ وہ اس کے فیصلے کو تسلیم کریں گے. پاکستان تحریک انصاف کے وکیل حامد خان نے میڈیا کے نمائندوں کو بتایا کہ عدالتی کمیشن کی تشکیل کے حوالے سے عدالت عظمیٰ نے آج ان کی جماعت کا موقف 7 ماہ کے بعد تسلیم کیا ہے.
ان کو کہا گیا ہے، حکومت کو اور حکومت کے ساتھ جو دوسرے رسپونڈنٹس ہیں جس میں میاں نواز شریف بھی ہیں، جن میں ان کے بیٹے بھی ہیں، جن میں ان کی بیٹی بھی ہے، جن میں ان کے داماد بھی ہیں، اور جس میں ایف آئی اے بھی ہے، جس میں نیب بھی ہے، جس میں اور بھی ادارے ہیں، ایف بی آر بھی ہے، کہ آپ پرسوں تک ہماری پٹیشن کے جواب داخل کریں عدالت. اگر کوئی داخل نہیں کرے گا اس کا مطلب یہ ہے اس کے پاس کوئی ڈیفینس نہیں ہے.
ادھر سپریم کورٹ کے باہر میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ کمیشن کی تجویز پر اگر دونوں فریقین متفق ہیں تو انہیں کمیشن کی فائنڈنگز پر بھی متفق ہونا پڑے گا. انہوں نے کہا کہ حکومت آئین کا احترام کرتی ہے اور حکومت نے آج سے 6-7 ماہ قبل ہی الزامات کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنانے کے لیے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو خط لکھا تھا.
اس وقت حالات جو ہے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آج جو کاروائی عدالت عظمیٰ میں ہوئی ہے تمام فریقین جو ہے اس کا احترام کریں، اس کو فالو کریں اور اس پہ بھرپور اعتماد کا اظہار کریں.
دوسری جانب سپریم کورٹ کی طرف سے عدالتی کمیشن کی تشکیل کا اندیا دینے کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے کل اسلام آباد میں ہونے والے احتجاجی دھرنے کو یوم تشکر میں تبدیل کر دیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے پارٹی کے کارکنوں کو کل اسلام آباد پہنچنے کی ہدایت کی ہے. اطلاعات کے مطابق حزب مخالف کی دیگر جماعتیں جن میں پاکستان عوامی تحریک اور پاکستان مسلم لیگ کاف شامل ہیں نے دھرنا ختم کرنے کے اعلان پر حیرت کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت نے انہیں اس ضمن میں اعتماد میں نہیں لیا. شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد.
سپریم کورٹ کے آج کے فیصلے پر ہم نے پاکستان کی سیاسی جماعتوں فریقین سے بات کی ہے اور تجزیہ آپ کے لیے تیار ہے، لیکن آئیے اس سے پہلے پاناما لیکس کے ماضی قریب کی تاریخ پہ نظر ڈالیں کہ اس سال اپریل کے مہینے کے اوائل سے شروع ہو کر اس کا اب تک کا سفر کیسا رہا۔ اس تناظر میں میں نے پاکستان میں پاناما لیکس کا بھانڈا پھوڑنے والے صحافی مسٹر عمر چیما سے بات کی۔
3 اپریل کو یہ انٹرنیشنلی پاناما پیپرز کی فائنڈنگ ریلیز ہوئی اور اس کے بعد پاکستان میں، دوسرے ممالک کی طرح پاکستان میں بھی کافی ایک ہلچل پیدا ہوئی سیاسی لیول پہ، خاص طور پہ وزیر اعظم کی فیملی کا نام اس میں تھا اس حوالے سے۔ پھر وزیر اعظم نے کوئی ایک اسپیچ بھی کی اپنی کو وضاحت پیش کرنے کی کوشش کی، پھر بعد میں کوئی کمیشن کی بات آئی کہ کمیشن بنا لیں، ان دا مین وائل وہ آپ کی ٹریٹمنٹ کے لیے باہر چلے گئے۔ پھر کمیشن پہ بات کافی دیر لنگران ہوتی رہی، کو بات آگے نہ چل پائی۔ پھر دوبارہ کوئی اسی طرح سے جب ہیٹ جنریٹ ہوئی تو انہوں نے چیف جسٹس کو لیٹر لکھ دیا کہ آپ اس پہ کام شروع کریں۔ چیف جسٹس نے جواب دیا کہ آپ پی او آر آپ طے کر لیں کہ کیا اسکوپ کیا ہوگا انکوائری کا، یہ پارلیمنٹ طے کر لے تاکہ ہم اس کے مطابق آگے اس کی انویسٹیگیشن کرا دیں۔ پھر بعد میں اس اسکوپ پہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکا۔ گورنمنٹ اس چیز پہ اگری تھی، وہ کہتے تھے کہ پرائم منسٹر کی فیملی سے بھی انکوائری شروع کر سکتے ہیں، ہمیں اس چیز پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس کو پاناما پیپرز تک محدود نہ کیا جائے، اس میں جتنے لوگوں کے نام ابھی تک آف شور کمپنیز کے حوالے سے آئے ہیں وہ سب کو اس میں شامل کر لیا جائے،
ٹھیک ہے۔
لیکن اپوزیشن اس چیز پہ تیار نہیں تھی، تو لہٰذا دوبارہ سے یہ ڈیڈ لاک کا شکار ہو گیا۔ پھر کوئی پی ایم ایل این والے گورنمنٹ کے لوگ عمران خان کے خلاف ایک ریفرنس اسپیکر کے پاس فائل کیا، کیونکہ عمران خان کی بھی ایک آف شور کمپنی ڈسکور ہوئی۔ اس دوران نواز شریف کے خلاف پی ٹی آئی والوں نے اسپیکر کے خلاف کے پاس ریفرنس فائل کر دیا۔ اب اسپیکر نے ایک ریفرنس کو ریجیکٹ کر دیا، یعنی نواز شریف کے خلاف، اس بنیاد پہ کہ نواز شریف کا ڈائریکٹ اس میں نام نہیں ہے، لیکن جو عمران خان کے خلاف تھا کیونکہ وہ کمپنی اس کے نام پر تھی تو وہ ریفرنس انہوں نے آگے الیکشن کمیشن کے پاس بھیج دیا۔ پھر کچھ چیزیں اب الیکشن کمیشن میں چل رہی ہیں۔ ان دا مین وائل پی ٹی آئی اور شیر شید اور جماعت اسلامی یہ سپریم کورٹ میں چلے گئے، ان کی پٹیشن پہلے فریولس ڈکلیئر کر کے اس کو واپس بھیج دیا گیا، لیکن جب سے دوبارہ یہ احتجاج کی لہر اٹھی اور سپریم کورٹ نے اسی پٹیشن کو ٹیک اپ کر لیا، تو اب مجھے لگ رہا ہے کہ دوبارہ آج نہیں بلکہ آج اسی ان کی گفتگو سے یا جو آج کی ڈیولپمنٹ اس میں یہ ہے کہ وہ دوبارہ کمیشن پہ ہی بات اب چل پڑی ہے، اور اگر اپوزیشن اور گورنمنٹ کمیشن کے ٹی او آر پر اتفاق نہیں کرتے تو پھر میرے خیال کورٹ انٹروین کر کے وہ کوئی درمیانی رستہ تلاش کرے گی اور اس بنیاد پہ جو وہ طے ہوگا اس کی بنیاد پہ آگے انویسٹیگیشن شروع ہو جائے گی۔
تو ابھی معاملے کو اس کے انجام تک پہنچانے میں کیا خیال ہے عمر چیما، کتنا وقت لگتا نظر آتا ہے؟
دیکھیں یہ لمبا معاملہ ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اتنی جلدی ختم ہو جائے گا۔ اگین یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کے ٹی او آر کیا طے کرتے ہیں۔ اگر تو ایک سمپل صرف آپ پاکستان کے قانون کی حد تک یا ایک بڑی سطحی قسم کی انویسٹیگیشن کریں، یعنی کہ اگر اس میں یہ صرف طے کرنا ہو کہ کس نے وہ کمپنی پاکستان میں ڈکلیئر کی تھی یا کس نے نہیں کی تھی، تو پھر تو اس میں تو زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ وہ آلریڈی ایف پی آر والے بھی کر رہے ہیں، انہوں نے جن لوگوں کے نام آئے ہیں ان کو نوٹسز دے دیے ہیں۔ لیکن اگر آپ منی ٹریل کو فالو کرنا شروع کرتے ہیں، جو مختلف آف شور جیورسڈکشنز ہیں، جس طرح برٹش ورجن آئیلینڈ ہے، ریپبلک آف سیشل ہے، بہاماس ہے اور دوسری جگہیں، ادھر آپ لیٹر لکھتے ہیں، ان سے کوئی رپورٹس مانگتے ہیں، کوئی ان کی اینول فائنینشیل اکاؤنٹنگ کی ڈیٹیل مانگتے ہیں، وہ ایک لمبا اور بڑا کمبر قسم کا پروسیجر ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جن جیورسڈکشن کی ایک وجہ شہرت ہی اس ان کے سارے ریکارڈ کو سیگا راج میں رکھنا ہو، تو ادھر سے یہ چیزیں نکلوانا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اور بہت سارے جو انٹرنیشنل ٹریٹیز ہیں ان میں بھی وہ اس طرح کی جو یہ آف شور جیورسڈکشن ہے وہ اس کا حصہ اس لیے نہیں بنتے کہ تاکہ وہ ٹرانسپیرنسی سے بچ سکیں، اور یہ ان کی مین ایک اٹریکشن ہے۔ تو لہٰذا وہ ایک لمبا پروسیجر ہے، वो तय करते हुए अभी काफी टाइम लगेगा। और दूसरी चीज अभी ये भी तय होना बाकी है कि ये सिर्फ पानामा पेपर्स पे ही होगा या कि जो और लोग जिनकी ऑफशोर कंपनीज का जिक्र आया है उन सबकी इन्वेस्टिगेशन।
तो ये तो था पानामा लीक्स के पाकिस्तान से मुताल्लिक सफर का अब तक का अहवाल जो आपने साफी उमर चीमा से सुना। लेकिन आइए अब इसकी कानूनी मुशगाफियों पर नजर डालें। और इस जमन में मैंने माहिर आयन और कानून मिस्टर एसएम जफर से बात की, जानना चाहा कि माजी में क्या ऐसी नजीर है कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद टीओआर तय किए हों।
अदालत अगर दोनों पार्टीज एग्री कर जाएं तो टीओआर तो वो खुद बना सकते हैं सुप्रीम कोर्ट भी। अब मालूम यह होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको ये दो दिन का जो मौका दिया है और इसी नुक्ते पर पहुंचाने के लिए दिया है कि आप दोनों अगर आपस में नहीं बना सकते जो कि अब तक आप नहीं बना सके तो अब ये हमारे इख्तियार में बात आ करनी चाहिए। मेरा अपना अंदाजा ये है कि वो ये चाहे इजाजत दें या न दें सुप्रीम कोर्ट को टी और बना के आगे चलने के लिए तैयार होगी। अगर से ये ऐसा पहले कभी नहीं हुआ क्योंकि ये तो बाकायदा पटिशन है या बाकायदा पटिशन है उसका जवाब उन्हें दूसरों ने देना है उनका हक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट समझती है कि इस वक्त सूरत हाल मुल्क में है उसे कूल डाउन करना जरूरी है ताकि मुमकिन है वो जुडिशियल एक्टिविज्म शो करें और कहें कि हम क्यों आरसूद बना देते हैं
ठीक
अब बाकी आप आज अपने अपने केस पेश
है। ठीक है, अगर एहसन जफर साहब ऐसा होता है कि अदालत ही टीओआर बनाती है तो और फिर उसी अदालत का एक जज जुडिशियल कमीशन का हेड भी होता है तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अदालत की गैर जानिबदारी पर सवालात उठने लगे किए जाने लगे।
बहुत होंगे, बहुत सवालात उठेंगे क्योंकि अदालत को इस मामले में हाथ डालने के लिए बहुत सोच समझ कर हाथ डालना चाहिए। बहरहाल अब तो वो हाथ डाल चुके हैं अब उनको इसको निभाना ही पड़ेगा लेकिन वो यकीनी तौर पर अंडर क्रिटिसिज्म आएंगे।
ये थे माहिर आईन और कानून मिस्टर एस एम जफर, टैक्स माली उमूर और उनसे मुतालिका मौजूदात पर नजर रखने वाले डॉक्टर इकराम अलख से भी मैंने इसी मौजू पर बात की। जानना चाहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पानामा लीक्स का मामला क्या अब किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा।
जी ये तो अब बिल्कुल वाजे है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको एज ए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक्सेप्ट कर लिया है तो इसके बाद चाहे ये अब रिजेक्ट हो या ये एक्सेप्ट हो पिटीशन जिन पांच लोगों ने कर रखी है इसका फैसला तो बाहर कैफ अब होगा लाजमी तौर पर।
ठीक है, अंदाजन कितने दिन हफ्ते या महीने लग सकते हैं या इससे ज्यादा लगेगा।
जी मेरा ख्याल है कि चूंकि इसका फैसला और इसका अंदाजा हमें इस बात से होगा जब ये कमीशन बनेगा क्योंकि खुद हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो दिसंबर तक उनका अब टेन्योर है और उसके बाद नए आ जाएंगे। यूजुअली जब कमीशन बनता है तो वो उन जजेस पे बनाया जाता है जो 6 महीने के अंदर ये काम यूजुअली होता है अनलेस उनको एक्सटेंशन तो लेने की इजाजत होती है मगर 6 महीने के लिए यूजुअली जो पहला इसका दुरानिया होता है या इसके लिए जो मुद्दत बनाई जाती है वो 6 माह होती है। तो मेरा ख्याल है कि अगर तो वो उसमें खुद बैठे तो फिर तो दिसंबर से पहले पहले फैसला मतवक्को होगा और अगर उन्होंने अपने अलावा उन जजेस का इंतखाब किया जिनको अभी 6 माह से ज़्यादा उनकी मुद्दत मुलाजमत है तो फिर इस केस में 6 माह का टाइम दिया जाएगा।
अच्छा, सूरत हाल ये है डॉक्टर इकराम अलख साहब के आज के बाद 2 दिन का वक्त है फरीकैन के पास कि वो तय कर लें टर्म्स ऑफ रेफरेंस टी ओ आर जो तय कर लें। अगर ये नहीं करती तो फिर उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट के हाथ में फिर वो टी ओ आर तय करेगा। सवाल मेरा आपसे ये है कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस का तनाज़ा क्या यूँ तय हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ये तनाज़ा तय कर लेगी कर सकेगी।
जी असल में अब पहले जब नवाज शरीफ साहब ने खुद खत लिखा था तो एक बहुत बड़ा कैनवस बना दिया था कि शायद वो एक रूबा सदी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन का प्रोग्राम था। अब चूंकि ये पटिशंस के रेफरेंस से है तो यहाँ जो बात हमारा मीडिया भी मिस कर रहा है कि यहाँ पर अब सिर्फ उन्होंने पनामा पेपर्स से रिलेटेड और इन पटिशंस में जिसमें हदफ सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ और उनका ख़ानदान है उस पे महदूद कर दिया। आज जब उन्होंने दूसरे और पहलुओं की तरफ भी इशारा करवाया जैसे कि इलेक्शन पटिशंस थी तो ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ پاکستان نے منع کیا حامد خان صاحب کو جو پی ٹی آئی کے وکیل تھے کہ آپ جو الیکشن کمیشن کے معاملات ہیں یعنی کہ وہاں اگر کوئی ڈیکلریشنز ٹھیک نہیں ہے تو وہاں تک محدود رہنے دیجئے, یہاں ہم صرف اور صرف ایک معاملہ دیکھنا چاہیں گے کہ پیناما پیپرز کے اندر جن آف شور کمپنیز کا ذکر ہے کیا اس کا براہ راست تعلق یا اس کے اندر کوئی کرپٹ پریکٹسز کا نیکسس پرائم منسٹر کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے. چونکہ اب پٹیشن کے اندر صرف اور صرف پرائم منسٹر صاحب اور ان کے خاندان کا معاملہ ہے, اس میں پاناما لیکس کے دوسرے جو نام ہے اس کا ذکر نہیں کیا گیا, تو یہاں پہ حزب اختلاف کا یہی شور تھا اور یہی ان کا جو تھا نقطہ تھا کنسنٹریشن کا کہ دیکھیے پہلے آپ ان کا کر لیجئے پھر سب کا کر لیجئے گا, جس کے اوپر حکومت تیار نہیں تھی اور وہ قانون کے اوپر اور پی آرز کے اوپر بھی یہی لڑائی تھی. اب یہ ہوا ہے کہ سپریم کورٹ نے ان پٹیشنز کو لے لیا ہے اور آج تک تو حکومت نے یا نواز شریف صاحب وغیرہ نے ذاتی طور پر اس کے بارے میں آج بظاہر نہیں کہا کہ یہاں پہ یہ پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن کے طور پر اس کا جو ہے یہ بھی طے ہونا باقی ہے یا نہیں ہے. ویسے تو جب پروسیڈنگ شروع ہوئی تھی تو ان کے وکیل جو تھے جو پہلے پاکستان کے اٹارنی جنرل بھی رہے ہیں انہوں نے سلمان اسلم بٹ صاحب نے اس کا تذکرہ کرنے کی کوشش کی تھی کہ حکومت نے تو اپنے جواب میں یعنی کہ جو اٹارنی جنرل آف پاکستان نے تو جورسڈکشن کا ایشو کھڑا نہیں کیا, مگر انہوں نے اشارتاً کہا جس پر کورٹ نے کہا کہ آج کو آپ کو جواب دینا تھا, اگر جورسڈکشن کا بھی آپ کو مسئلہ تھا تو آج جواب لے کر آتے اور ہم مزید وقت نہیں دیں گے, یہ کہنا کہ آج ہی آپ کو انہوں نے انگیج کیا ہے, ہم نے تو 20 تاریخ کو یہ حکم دیا تھا اور ہم نہیں چاہیں گے کہ یہ تاثر ملے کہ کورٹ اس میں خود تاریخ دے رہی ہے, کیونکہ حالات سیاسی بہت اس وقت جو ہیں وہ مخدوش ہیں اور بہت جھگڑے کا امکان ہے.
یہ تھے ڈاکٹر اکرام اللہ جو ٹیکس مالی امور اور اس سے متعلقہ موضوعات پر گہری نظر رکھتے ہیں. تو پاناما لیگ سے متعلق پاکستان پیپلز پارٹی سپریم کورٹ کے آج کے فیصلے پر کیا کہتی ہے؟ میں نے اس تناظر میں پی 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 کے رہنما مسٹر قمر زمان قاہرہ سے بات کی.
دیکھیے میں نے شفیع نقی صاحب پہلے بھی گزارش کی ہے, یہ ایشو اپنے دوستوں کو پی ٹی آئی والے ساتھیوں کو بالکل منع کرتے رہے کہ اب سپریم کورٹ نہ جائیں, ہمیں نہیں توقع تھی کہ سپریم کورٹ سے کچھ مل پائے گا.
ٹھیک ہے,
بٹ اب معاملہ سپریم کورٹ میں چلا گیا, سپریم کورٹ میں اب یہ ہیئرنگ شروع ہو گئی اور اس سے قوم کو ایک امید بھی لگی ہے. یہ الگ بات کہ مسلم لیگ کے خلاف عدالتی فیصلے کم ہی آئے ہیں, لیکن دیکھیے تاریخ بدلا بھی کرتی ہے, شاید ایسا ہو جائے. ان کو ہمیشہ ریلیف ملتا ہے ان کے معاملے میں, عدالتیں جو ہیں ہماری با اختیار عدالتیں, ان کا انصاف اور طرح کا ہوتا ہے. یہ کوئی پیپلز پارٹی کی کشودر گورنمنٹ تو نہیں ہے نا کہ جن کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے کہ ان کا بھی ہو تو ان کو سزا دے دیں, لیکن میں کہہ رہا ہوں ہمیں توقع کرنی چاہیے بہتری کی, تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. اب معاملہ عدالت میں چلا گیا, ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ عدالت نے کہا ہے کیا ہے. عدالت کہہ رہی ہے کہ آپ 2 دن میں ٹی او آر جمع کرائیں, ساری جماعتیں اپنا موقف دے اور ہم دیکھیں گے کہ اگر کنسنسس ہو گیا تو ویل اینڈ گڈ, نہیں تو ہم خود ٹی او آر بنائیں گے.
ٹھیک ہے,
اور ہم کمیشن کانسٹیٹیوٹ کر دیں گے.
رائٹ,
تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ کنسنسس تو نہیں ہوگا تو ٹی او آر کوڈ کس طرح بنا دے گی.
یہی میں
آپ سے ایک سوال نامہ ہے,
یہی
کوشچنر ہے جو عدالت کے ہاتھے میں نہیں آتا, عدالت کو یا کمیشن کو اختیار دیا جاتا ہے, اس کے لیے اسپیشل رجسٹریشن چاہیے. اس کے لیے اور وہ سپریم کورٹ رجسٹریشن کیسے کر لے گی, یہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس معاملے کا پتا چلے گا. یہ اگلی تاریخ جو ہے پرسوں, اس میں شاید کچھ سمت کا تعین ہو, کچھ سوالوں کے جواب آئیں, پھر اس معاملے میں بہتر کمنٹ ہو سکے گا, ابھی قبل از وقت ہوگا.
یہ تھے پی 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 کے سینئر رہنما مسٹر قمر زمان قاہرہ. کچھ لمحات میسر آئے ہیں, میں اپنی ویب سائٹ bbcurdu.com پر آیا ہوں, یہ تو میری عادت ہے. یہی ہے وہ صفحہ جو ہوا وقت زندہ رہتا ہے, بتاتا رہتا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. تو اس وقت یہ کس سے لیڈ کر رہا ہے؟ وہی پاناما کمیشن بنانے کا فیصلہ, احتجاج کی جگہ یوم تشکر, جس کے بارے میں بھی آپ نے بھرپور رپورٹ بھی سنی شہزاد ملک کی اور اس کے بعد تبصرے اور تجزیے بھی سنے. دوسرے نمبر خبر, خبر ہے کسی ایک پارٹی کی نہیں, جمہوریت کی جیت ہوئی. اچھا یہ خبر نہیں ہے بلکہ جو صفحے کا مکھڑا ہے اوپر جلی حروف میں, جیسے ہیڈ لائنس نہیں ہوتی, اس کے بعد جو نیچے 2-3 خبریں لگی, میں ان کا احوال آپ کو بتا رہا ہوں کون کون سی ہیں. کسی ایک پارٹی کی نہیں, جمہوریت کی جیت ہوئی. دوسرے نمبر پر ہے پاناما لیکس پر کمیشن کے قیام پر اتفاق, ضابطہ کار طلب کر لیا گیا. تیسری, اور رولز رائس پر بھارتی ایجنٹ کو رشوت دینے کا الزام بھی ہے, لیکن فیچر اور تجزیے کے خانے میں لکھا ہوا ہے ٹویوٹا کرولا میں سجدے. اچھا, عمران صاحب کی تصویر ہے, برابر میں ہارون رشید صاحب کھڑے ہوئے ہیں جو کالم نگار بھی ہیں. محمد حنیف کا ہے یہ کالم, اندر میں نے بھی دیکھا اس کو جس وقت ایک رپورٹ چل رہی تھی, خاصی ململ والی مخمل جیسی چٹکیاں لی گئی ہیں. اچھا, یہ جانبداری والی بات ہوگی لیکن میں پھر بھی کہوں گا محمد حنیف کے کالم مجھے پسند آتے ہیں, بالکل وسعت اللہ خان کے کالمز کی طرح, ہو سکے تو آپ بھی پڑھیے گا. حالات حضرہ کا پروگرام سہربین, آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
بی بی سی کے ساتھ
قوم آپ کے محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے, یہ کرکٹ ہے.
اپنی آرا مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے, انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا.
ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے,
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر, فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو.
میری سوال یہ ہے کہ وسعت اللہ خان کی بات سے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-75. موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی. پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 0095126111139 پر کال کر سکتے ہیں.
اور اب کھیلوں پر نظر, آج کھیلوں کا احوال تیار کیا ہے عابد صاحب نے.
اسلام آباد فٹ بال ایسوسی ایشن کی 22 رکنی ٹیم چین میں جونیئر فٹ بال ٹورنامنٹ میں شرکت کے بعد آج وطن واپس پہنچ گئی ہے. اس 8 ملکی مقابلے میں پاکستان کی ٹیم نے چوتھی پوزیشن حاصل کی. انگلینڈ, اسکاٹ لینڈ اور ویلز عالمی فٹ بال کے ادارے فیفا سے اس بارے میں بات چیت کر رہے ہیں کہ وہ 11 نومبر کو آرمسٹس ڈے کے موقع پر ہونے والے فٹ بال میچوں کے دوران اپنی جرسیوں پر پوسٹ کا نشان بنوا کر کھیل سکیں. فیفا کے مطابق ٹیمیں اپنی جرسیوں پر کسی قسم کا سیاسی, مذہبی یا کمرشل پیغام درج نہیں کر سکتی. آرمسٹس ڈے پہلی جنگ عظیم کی جنگ بندی کی یاد میں منایا جاتا ہے. فٹ بال میں ہی آج چیمپئنز لیگ کے مقابلے میں ترکی کے کلب بشکتاش کا مقابلہ اطالوی کلب ناپولی سے ہوگا. ایک اور میچ میں مینچسٹر سٹی بارسلونا کے مد مقابل ہوگی, جو کہ اس کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اگر مینچسٹر سٹی یہ میچ ہار جاتی ہے تو اس کا چیمپئنز لیگ کے اگلے راؤنڈ میں جانا کافی دشوار ہو جائے گا. آج ہرارے میں سری لنکا اور زمبابوے کے درمیان کھیلے جانے والے پہلے کرکٹ ٹیسٹ میچ کے چوتھے دن کا کھیل جاری ہے. سری لنکا نے آج دن کا آغاز دوسری اننگز کی 169 رنز کی برتری کے ساتھ کیا. چائے کے وقفے تک کھیل میں انہوں نے 5 وکٹوں کے نقصان پر 231 رن بنائے اور اس کی مجموعی سبقہ 395 رن تھی. پاکستان کی خواتین کی کرکٹ ٹیم دورہ نیوزی لینڈ کے لیے روانہ ہو گئی ہے, جو کہ 9 نومبر سے 21 نومبر تک جاری رہے گا. پاکستان کی ٹیم 5 ایک روزہ میچ اور 1 ٹی ٹوینٹی میچ کھیلے گی. ادھر پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان شارجہ میں کھیلے جانے والے 3 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے تیسرے اور آخری ٹیسٹ میچ کے تیسرے دن کے اختتام تک پاکستان نے 4 وکٹوں کے نقصان پر 87 رنز بنائے اور مجموعی طور پر 31 رنز کی برتری حاصل کر لی. آج جب چائے کے وقفے کے بعد پاکستان نے اپنی اننگز 32 رن بغیر نقصان پر دوبارہ شروع کی تو ویسٹ انڈیز کے کپتان جیسن ہولڈر کی شاندار فاسٹ بالنگ نے پاکستانی بیٹنگ کے ٹاپ آرڈر کے پرخچے اڑا دیے. اظہر علی اور سرفراز احمد نے دن ختم ہونے تک 39 رن کی شراکت قائم کی. آج دن کے شروع میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے کریک بریتھوٹ کی شاندار سنچری کی بدولت 337 رن بنائے اور پاکستان پر 56 رنز کی برتری حاصل کر لی.
کھیلوں کا احوال, عابد صاحب کا پورا نام ہے عابد حسین, ان سے آپ نے کھیلوں کا احوال سنا. حالات حضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. خاص خاص خبروں کا خلاصہ آیا چاہتا ہے, اس کے بعد ہم ذرا صوبہ بلوچستان کے کراچی سے متصل ضلع لزبیلہ پہ نظر ڈالیں گے, جہاں شپ بریکنگ یارڈ میں حادثہ پیش آیا, کئی ایک کی جانے گئیں. ہمارا خبروں کا اپڈیٹ حاضر ہے. آج خبروں کی ذمہ داری نادیہ سلیمان کی ہے.
پاکستان کی سپریم کورٹ نے پاناما لیکس کی تحقیقات کے لیے تحقیقاتی کمیشن تشکیل دینے پر اتفاق کرتے ہوئے فریقین سے 3 نومبر تک جوابی تحقیقات طلب کر لیے ہیں. پاکستان کی سیاسی جماعت تحریک انصاف نے 2 نومبر کو ہونے والے دھرنے کی جگہ یوم تشکر منانے کا اعلان کیا ہے. پاکستان کے صوبے بلوچستان کے علاقے گڈانی میں بحری جہاز کو توڑنے کے دوران آگ بھڑک اٹھنے کے باعث کم از کم 14 مزدور ہلاک اور 35 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں. لائن آف کنٹرول پر ایک ہفتے سے جاری گولہ باری میں 12 پاکستانی شہری ہلاک جبکہ 2 درجن کے قریب زخمی ہو چکے ہیں. عراقی افواج شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے آخری گڑھ موصل کی حدود میں داخل ہو گئی ہیں. چین میں کوئلے کی کان میں دھماکے کے بعد 13 افراد ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ 20 افراد تاحال لاپتہ ہیں. ایک نئی تحقیق کے مطابق بچپن میں ناموافق حالات سے گزرنے والے افراد میں دائمی بیماریاں لاحق ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں.
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے نادیہ سلیمان سے سنا. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے کراچی سے متصل ضلع لزبیلا میں ایک بحری جہاز کو توڑنے کے دوران آگ بھڑکی. کم از کم 14 مزدور ہلاک اور 35 سے زیادہ زخمی ہوئے. سرکاری حکام کے بقول یہ واقعہ ضلع کے علاقے گڈانی میں شپ بریکنگ یارڈ میں پیش آیا. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
مزدوروں کے ہلاکت کا واقعہ گڈانی شپ بریکنگ یارڈ میں پیش آیا. گڈانی میں ایک پولیس افسر نے بتایا کہ شپ بریکنگ یارڈ میں مزدور ایک بحری جہاز کو توڑنے میں مصروف تھے کہ اس دوران اس میں آگ بھڑک اٹھی. پولیس افسر کے مطابق جس جہاز کو توڑا جا رہا تھا وہ آئل ٹینکر تھا. اس واقعے کے بارے میں شپ بریکنگ یارڈ لیبر یونین کے سیکرٹری فنانس مشرف اماجو کا گڈانی سے فون پر کہنا تھا.
کہ اس کا جو فرنٹ ہے تقریباً 100 فٹ کے پاس, 100 فٹ کا جو فرنٹ ہوتا ہے وہ آگے جا کے فیلڈ میں آ کے گر گیا ہے.
عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ انہوں نے جہاز میں متعدد دھماکے بھی سنے. آگ بھڑک اٹھنے کے باعث متعدد مزدور جلس گئے. مزدور رہنماؤں کے مطابق گڈانی میں ریسکیو کے مناسب انتظامات نہیں, جس کی وجہ سے مزدوروں کو فوری طور پر نہیں نکالا جا سکا. مزدوروں کو نکالنے کے لیے ان کی اطمینان کی حد تک اقدامات نہ ہونے کے باعث بعض مزدور شدید جذباتی ہو گئے.
کون ہے میرا بڑا, مجھے بتاؤ نا, مجھے کون تسلی دے؟ میری بھائی مر گئے, میرے بھائیوں کے چمڑے اتر گئے, کہاں ہے ہماری بڑے, کون ہے, کہاں ہے اس کا گاڑی؟ ظلم کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. ہم درخواست کرتا ہے انتظامیہ سے اور میڈیا سے کہ ہمارے اس وقت مدد.
گڈانی بلوچستان کے ضلع لزبیلا میں واقع ہے اور ایک کراچی سے متصل علاقہ ہے. گڈانی شپ بریکنگ یارڈ پاکستان کا واحد شپ بریکنگ یارڈ ہے, جبکہ اس کا شمار ایشیا کے بڑے شپ بریکنگ یارڈوں میں ہوتا ہے. مشرف اماجو نے بتایا کہ جس جہاز کو توڑنے کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا اسے 15-20 روز قبل یہاں توڑنے کے لیے لایا گیا تھا. ان کا کہنا ہے کہ جہاز سے تیل صاف کرنے کے مرحلے کے دوران یہ واقعہ پیش آیا.
تیل کا سلسلہ تھا, تیل صاف کرنے کا سلسلہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے, پھر اس کی پہلے صفائی ہوتی ہے, پھر اس کے بعد اس کی بریکنگ ہوتی ہے. تو اس کی پہلے دو ٹینک وہ صاف ہو رہے تھے کہ اس میں دھماکہ ہو گیا.
کوئٹہ میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے پی ڈی ایم اے کے کنٹرول روم کے مطابق اس واقعے میں کم از کم 14 افراد ہلاک ہو گئے, جبکہ گڈانی میں پولیس افسر کے مطابق اس واقعے میں 35 سے زائد مزدور زخمی ہوئے. مزدور رہنما مشرف اماجو کا کہنا ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد زیادہ ہو سکتی ہے.
دو اوپر 35 آدمی آن دا اسپاٹ, میں وہاں کے جو چشمدید گواہ تھے وہاں پہ میں نے معلوم کیا تو 35 آدمی تو اوپر جل کے مر گئے ہیں.
مشرف اماجو نے بتایا کہ پہلے جہازوں کو توڑنے سے قبل ایک ٹیم آتی تھی اور کلیئرنس دینے کے بعد جہازوں کو توڑنے کا کام شروع ہوتا تھا, لیکن اب وہ ٹیم نہیں آ رہی.
جہاز کو کلیئرنس کے لیے ایک سرٹیفکیٹ ملتی ہے, کوئٹہ سے ایک ٹیم آتا تھا, لیکن ابھی جو ہے نا وہ ٹیم نہیں ہے, آنا بند ہو گیا ہے. لہٰذا ابھی کسی قسم کا کوئی سرٹیفکیٹ جاری نہیں ہوتا ہے, تو جہاز کلیئرنس کے بغیر اس کے اوپر کام شروع ہو جاتی ہے اور پھر یہ کہ اس قسم کے حادثات سامنے پیش آتے ہیں.
مزدور تنظیموں کے مطابق گڈانی شپ بریکنگ یارڈ میں مناسب حفاظتی سہولیات بھی نہیں, جس کی وجہ سے وہاں اس طرح کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں. وہاں مناسب حفاظتی انتظامات اور طبی سہولیات نہ ہونے کے بارے میں مشرف اماجو کا کہنا ہے.
صرف گڈانی شپ بریکنگ میں صرف ایک ایمبولنس کام, اور وہ بھی گورنمنٹ ورکر ویلفیئر فنڈ کا مہربانی ہے کہ اس نے کیا تھا. ابھی تک شپ بریکر نے ایک ایمبولنس ابھی تک اس ادارے کو نہیں دیا ہے, اور یہاں پہ کسی قسم کی کوئی سہولت نہیں ہے, فرسٹ ایڈ کی کوئی سہولت نہیں ہے, سوشل سیکورٹی کا کوئی سہولت نہیں ہے.
ضلع لزبیلا میں مناسب طبی سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے زیادہ تر زخمیوں کو علاج کے لیے کراچی منتقل کر دیا گیا. پی ڈی ایم اے کے کنٹرول روم کے مطابق جہاز میں لگی آگ پر قابو پانے کے لیے پاکستان نیوی کی خدمات حاصل کی گئی ہیں. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
ایک تصویر سے دنیا بھر میں مقبولیت حاصل کرنے والی افغان دوشیزہ شربت گلہ کی آج ضمانت پر رہائی نہ ہو سکی. اب فیصلہ کل یعنی بدھ کو متوقع ہے. ماجرے اور تفصیل کے ساتھ پشاور سے عزیز اللہ خان.
جعلی شناختی کارڈ کے الزام میں گرفتار شربت گلہ کی ضمانت کی درخواست پر آج حیات آباد میں قائم خصوصی عدالت میں سماعت ہوئی. شربت گلہ نے 1980 کی دہائی میں نیشنل جیوگرافک کے سرورک پر اپنی تصویر کی اشاعت کے بعد عالمی شہرت پائی تھی. آج کاروائی میں استغاثہ اور وکیل صفائی نے ضمانت پر رہائی کے خلاف اور حق میں اپنے اپنے دلائل دیے، جس کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ شربت گلہ کے وکیل اور افغان سفارت خانے کے قانونی مشیر مبشر نظر ایڈوکیٹ خصوصی طور پر اسلام آباد سے یہاں پشاور پہنچے تھے۔ انہوں نے بی بی سی کو بتایا کہ آج دونوں جانب سے دلائل عدالت کے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ شربت گلہ کو آج عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکا، اب کل یعنی بدھ کے روز ہی ضمانت کی درخواست بارے فیصلہ سنایا جائے گا۔ آج عدالت میں افغان سفارت خانے اور پشاور میں افغان کونسل خانے کے حکام موجود تھے۔ شربت گلہ کو 6 روز قبل یعنی 26 اکتوبر کو پاکستان کے وفاقی تحقیقاتی ادارے نے حراست میں لیا تھا، جس کے بعد عدالت نے شربت گلہ کو جیل بھیج دیا تھا۔ شربت گلہ کی گرفتاری سے پہلے وفاقی ادارے نادرا کے اہم اہلکاروں کو بھی شربت گلہ کے لیے جعلی شناختی کارڈ بنانے کے الزام میں گرفتار کیا جا چکا ہے۔ اتوار کی شام اسلام آباد میں ایک اخباری کانفرنس کے دوران جب وزیر داخلہ چودھری نثار کی توجہ اس معاملے پر مبذول کرائی گئی، تو انہوں نے موقع پر ہی اپنے عملے کو شربت گلہ کی ضمانت یقینی بنانے کی ہدایت جاری کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر شربت گلہ کے خلاف الزامات واپس لیے جائیں یا انہیں ملک بدر کر دیا جائے، تو انہیں ان افسران کے خلاف بھی کیسز واپس لینا پڑیں گے جنہوں نے شربت گلہ کو جعلی شناختی کارڈ بنا کر دیا تھا۔ اس سے قبل افغان حکام نے بھی شربت گلہ کی رہائی کے لیے کوششیں کی تھیں اور ان کی گرفتاری کی خبر سامنے آنے کے بعد انہیں قانونی مدد فراہم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اسلام آباد میں افغان سفیر عمر زخیلوال کے مطابق شربت گلہ کی تصویر افغانستان کی پہچان بن چکی ہے۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
پاکستان میں سندھ ہائی کورٹ نے دہشت گردوں اور ٹارگٹ کلرز کو علاج معالجہ فراہم کرنے کے مقدمے میں سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر عاصم حسین، انیس قیم خانی، رعوف صدیقی کی ضمانت منظور کر لی ہے۔ کراچی سے ریاض سہیل۔
جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس عبد المالک کی عدالت نے چاروں ملزمان کی درخواستوں پر وکلاء کے دلائل سننے کے بعد یہ فیصلہ سنایا۔ عدالت نے ملزمان کو بیرون ملک سفر کرنے کی اجازت نہیں دی اور حکم جاری کیا کہ وہ اپنے پاسپورٹ عدالت میں جمع کرائیں۔ عدالت نے اپنے حکم میں انسداد دہشت گردی کی عدالت کو ہدایت کی ہے کہ اس مقدمے کا فیصلہ 2 ماہ کے اندر کر دیا جائے۔ سندھ ہائی کورٹ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ڈاکٹر عاصم حسین، پاک سرزمین پارٹی کے رہنما انیس قائم خانی، ایم کیو ایم کے رکن اسمبلی رعوف صدیقی اور پاسبان کے رہنما عثمان مظلم کی درخواستوں کی سماعت کی تو ڈاکٹر عاصم کے وکیل لطیف حسا نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ایف آئی آر اور جوائنٹ انٹروگیشن رپورٹ کی بنیاد پر ڈاکٹر عاصم حسین گزشتہ 1 سال سے قید میں ہیں۔ انہوں نے اپنا موقف دہرایا کہ مقدمے کے تفتیشی افسر نے ڈاکٹر عاصم حسین کو بے قصور قرار دیا تھا، لیکن ان کی اس رپورٹ کو مسترد کر دیا گیا۔ اس موقع پر انہوں نے ڈاکٹر عاصم حسین کی میڈیکل رپورٹ پیش کرتے ہوئے بتایا کہ ڈاکٹر عاصم حسین بیمار اور جناح اسپتال میں زیر علاج ہیں، جہاں ان کی فیزیو تھراپی بھی جاری ہے۔ لطیف خوصا نے عدالت کو بتایا کہ فیزیو تھراپی فائدہ مند ثابت نہیں ہو رہی، ان کا آپریشن لازمی ہے اور آپریشن تک ہائیڈرو تھراپی ضروری ہے، جو سہولت صرف ضیاء الدین اسپتال میں دستیاب ہے۔ انہیں صرف اس لیے وہاں منتقل نہیں کیا جاتا کیونکہ وہ ڈاکٹر عاصم حسین کا ہسپتال ہے۔ انہوں نے عدالت کو انسانی بنیادوں پر ضمانت منظور کرنے کی درخواست کی اور بتایا کہ ملک کے نامور ڈاکٹر کہہ چکے ہیں کہ ڈاکٹر عاصم کی زندگی کو خطرہ ہے اور ان کی بیوی بھی کینسر کی مریضہ اور آخری اسٹیج پر ہیں، لہٰذا ڈاکٹر عاصم کی ضمانت منظور کی جائے تاکہ وہ اپنا علاج کرا سکیں۔ اس موقع پر انیس قائم خانی کے وکیل الیاس خان نے دلائل دیے کہ انیس قائم خانی کے خلاف دہشت گردوں کا رعایتی نرخوں پر علاج کرانے کا الزام عائد کیا گیا ہے، لیکن یہ واضح نہیں کیا گیا کہ انہوں نے کس دہشت گرد کا علاج کرایا ہے۔ تاہم حکومت کے پاس ان کے موکل کے خلاف ایسا کوئی بھی ثبوت نہیں جس کی بنیاد پر یہ الزام ثابت ہو سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ انسدادی دہشت گردی کی عدالت نے یہ خدشہ ظاہر کیا تھا کہ وہ مقدمے کے گواہ یوسف ستار پر دباؤ ڈال سکتے ہیں، لیکن اس خدشے کی بنیاد پر کسی کو جیل میں نہیں رکھا جا سکتا۔ سابق صوبائی وزیر رعوف صدیقی کے وکیل نے بھی تقریباً یہ موقف اختیار کیا اور کہا کہ ان کے موکل پر دہشت گردوں کے علاج کا الزام ہے، لیکن کسی ایک دہشت گرد کا نام نہیں دیا گیا، نہ ہی چالان میں نام شامل ہے۔ اس صورتحال میں رعوف صدیقی پر الزام ثابت نہیں ہو سکتا۔ سرکاری وکیل نے ضمانت کی مخالفت کی اور اپنا موقف دہرایا کہ ڈاکٹر عاصم حسین، رعوف صدیقی، انیس قائم خانی اور عثمان معظم زخمی دہشت گردوں کا ضیاء الدین اسپتال میں علاج کا بندوبست کرتے رہے ہیں۔ اس حوالے سے ڈاکٹر عاصم حسین جوائنٹ انٹروگیشن ٹیم کے روبرو اعتراف جرم بھی کر چکے ہیں۔ اگر ملزمان کو ضمانت دی گئی تو وہ مقدمے پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ عدالت نے ان کے موقف سے اتفاق نہیں کیا اور دونوں فریقین کے دلائل سننے کے بعد چاروں ملزمان کی 5-5 لاکھ روپے کے ذاتی مچلکے کے بدلے میں ضمانت منظور کر لی اور ان کی رہائی کا حکم جاری کیا۔ واضح ہے کہ دہشت گردوں کے علاج معالجے کی سہولت فراہم کرنے کے مقدمے میں ڈاکٹر عاصم حسین، انیس قائم خانی، رعوف صدیقی اور عثمان معظم سمیت کراچی کے منتخب میئر وسیم اختر اور پیپلز پارٹی کے رہنما قادر پٹیل بھی گرفتار ہیں۔ ریاض سہیل، بی بی سی کراچی.
آئیے اب ایک ریاض کے بعد دوسرے ریاض کے پاس چلتے ہیں. آخر میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جملہ میں نے کیوں کہا. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں جہاں ایک طرف سرحدی کشیدگی اور خوف کا عالم ہے, وہیں دوسری طرف وادی میں چار ماہ سے ہند مخالف احتجاجی تحریک جاری ہے. پولیس کے بقول جموں کے سمبا اور پونچھ سیکٹروں میں پاک بھارت افواج کے مابین نئے تصادم کے دوران 5 خواتین سمیت 7 شہری ہلاک اور کئی زخمی ہوئے. پونچھ میں ایک فوجی بھی شیلنگ کی زد میں آ کر ہلاک ہوا. اس دوران ہزاروں لوگوں کی گرفتاری کے بعد وادی میں احتجاجی مظاہروں کی شدت کم تو ہوئی, لیکن جب بھی مظاہرے ہوتے ہیں فورسز چھروں کی بندوق کا استعمال کرتی ہیں. ایسی تازہ کارروائیوں میں مزید طالب علم زخمی ہوئے ہیں, جس کے بعد حکومت کی طرف سے امتحانات منعقد کرنے کا فیصلہ پھر سے تنازع کا باعث بنا ہے. سری نگر سے ریاض مسرور کی رپورٹ.
سرحدی تصادم کے تازہ واقعات جنوبی کشمیر کے پیر پنجال پہاڑی سلسلے کی دوسری جانب سانبا اور پونچھ اضلاع میں رونما ہوئے. پولیس کے مطابق سانبا ضلع کے رام گڑھ سیکٹر میں آج صبح پاکستانی رینجرز کی شدید فائرنگ اور گولہ باری کے نتیجے میں کم سن لڑکی اور 4 خواتین سمیت 7 شہری مارے گئے, جبکہ 15 دیگر زخمی ہو گئے. سانبا ہیرا نگر اور رام گڑھ میں جو سرحد پاکستان کے ساتھ ملتی ہے اسے حکومت ہند عالمی سرحد کہتی ہے, جبکہ پاکستان کا اصرار ہے کہ یہ ورکنگ باؤنڈری ہے. شیلنگ کے بعد متاثرہ آبادیوں میں خوف کی لہر پھیل گئی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ وہ محفوظ مقامات کی طرف جانے کے لیے حکومت کی دفتری طوالت کا انتظار نہیں کر سکتے.
کمور ایریے کے اندر ایسے کوئی بھی اس پرکار کے حادثہ ہم نے دیکھا نہیں ہے. یہ پہلی بار ہے جو گاؤں کے اندر جو ہے یہ دو بم پھٹے ہیں.
ہم بال بچہ کہاں لے کر جائیں گے, کہاں بیٹھیں گے, اور ادھر سے سردی کا زمانہ ہے, باقی زمینیں ہری وہ ختم ہوگی, ہم ادھر کیا رہ کر کریں گے بھی کیا.
فائرنگ جو مارٹر گن کے فائر ہیں وہ ہمارے گاؤں میں پڑے اور گاؤں کے بیچ پڑے, ادھر نقصان ہوا, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. ہم ابھی آج ہم شام کو یہ گاؤں چھوڑ کے جائیں گے پیچھے.
واضح رہے 29 ستمبر کو بھارتی فوج کی طرف سے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں مسلح شدت پسندوں کے ٹھکانوں پر مبینہ سرجیکل سٹرائکس کے بعد کشمیر کے سرحدی علاقوں میں الرٹ جاری کیا گیا ہے اور وسیع علاقوں سے ہزاروں لوگ مسلسل نقل مکانی کر رہے ہیں. اس دوران ریاست کی عدالت عالیہ نے حکومت سے کہا ہے کہ وہ فوری طور پر آتش زدگی کی ان پراسرار وارداتوں کو روکنے کا انتظام کرے جن میں اب تک 2 درجن سے زیادہ اسکول جل کر راکھ ہو چکے ہیں. عدالتی حکم نامے کے فوراً بعد پولیس نے اسکول جلانے کے الزام میں 10 افراد کو گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے, جبکہ مزید 16 افراد کو حراست میں لے کر ان سے پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے. علیحدگی پسندوں اور مسلح گروپوں نے اسکولوں کو عوامی اثاثہ قرار دے کر آتش زدگی کی وارداتوں کے لیے سیکورٹی ایجنسیوں پر الزام عائد کیا ہے. تاہم حکومت کے ترجمان نعیم اختر نے اسکولوں کی تباہی کے لیے علیحدگی پسندوں کو ذمہ دار قرار دیا ہے. اسکول جلنے کے ساتھ ساتھ امتحانات کا قضیہ بھی جاری ہے. مظاہرین پر چھرے فائر کرنے کے تازہ واقعات نے حکومت کی طرف سے امتحانات کے اعلان کو پھر سے متنازع بنا دیا ہے. جنوبی کشمیر میں کل رات مظاہرین پر پولیس اور فوج نے چھروں کی فائرنگ کی, جس میں 3 کم سن لڑکیوں سمیت 30 افراد زخمی ہو گئے. زخمی بچوں کے والدین پوچھتے ہیں کہ جب بچوں کی آنکھوں پر چھرے فائر کیے جا رہے ہیں تو امتحانات کے اعلان کی کیا منطق.
یہ 8 کلاس میں پڑھتی ہیں اتری رحموں میں شیخ العالم سکول میں. کیسے دیکھیں جب نیم صاحب اس کو دیکھیں گے, اس کا آنکھوں کا بینا ہی چڑھ گیا, پھر ایگزام کیسے دیں گے. جو ادھر بیٹھا ہوں اس کا 10th کا ایگزام ہے, وہ اس کا بھی 10th کا ایگزام ہے, اس کا 8th کا ایگزام ہے. پریپریشن کون کریں جب سب کو آنکھوں کا نہیں گیا, پھر یہ پریپریشن نہیں کرتے تھے.
دریاستہ انسانی حقوق کے عالمی ادارہ ہیومن رائٹس واچ نے ایک بیان میں کشمیر میں فریقین سے کہا ہے کہ بچوں کو جنگ یا سیاست میں گھسیٹنے کے بجائے ان کی تعلیم کے لیے محفوظ ماحول قائم کیا جائے. ریاض مسرور, بی بی سی, سری نگر.
انڈیا میں حزب اختلاف کی جماعتیں اس واقعے کی آزادانہ انکوائری کا مطالبہ کر رہی ہیں جس میں مدھیہ پردیش کی پولیس نے جیل سے فرار ہونے والے 8 افراد کو ہلاک کیا. پولیس کے بقول ان لوگوں کا تعلق اسٹوڈنٹس اسلامک موومنٹ آف انڈیا سے تھا اور انہیں دہشت گردی کے کئی سنگین الزامات کا سامنا تھا. یہ لوگ پیر کے صبح بھوپال کی سینٹرل جیل سے فرار ہوئے تھے اور پولیس کا دعویٰ ہے کہ وہ ایک مقابلے میں مارے گئے. تفصیل کے ساتھ دلی سے سہیل حلیم.
مدھیہ پردیش میں بی جے پی کی حکومت ہے. فرار ہونے والے 8 افراد کا تعلق اسٹوڈنٹس اسلامک موومنٹ آف انڈیا یا سیمی سے بتایا گیا ہے اور انہیں جیل سے بھاگنے کے چند ہی گھنٹوں کے اندر ہلاک کر دیا گیا. ان کے پاس ہتھیار تھے یا نہیں اور انہوں نے پولیس پر فائرنگ کی یا نہیں, اس بارے میں حکومت اور پولیس کی جانب سے متضاد دعوے کیے جا رہے ہیں. لیکن اس مبینہ مقابلے کے چند ہی گھنٹوں کے اندر 3 ویڈیو منظر عام پر آئیں جو بظاہر مقامی لوگوں نے موبائل فونز پر بنائی تھیں. ان سے ایک ایسی تصویر ابھرتی ہے جو پولیس کے دعووں سے بالکل مختلف ہے. ان میں سے ایک ویڈیو میں ایک پولیس والا ایک شخص کو گولی مارتے ہوئے نظر آتا ہے جو زمین پر ساکت پڑا ہے. ایک اور ویڈیو میں 4 یا 5 مفرور قیدی ایک چٹان پر کھڑے ہیں اور ہاتھ ہلاتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن اس کے کچھ ہی دیر بعد فائرنگ شروع ہوتی ہے اور انہیں ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ حزب اختلاف کی جماعتوں کا الزام ہے کہ یہ مقابلہ فرضی تھا اور مفرور قیدیوں کو گرفتار کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ کانگریس پارٹی کے سینئر لیڈر دگ وجے سنگھ:
میرا کوئی سیمی سے نہ پریم ہے نہ بجرنگ دل سے پریم ہے، میرا ورودھ ان سبھی کے خلاف ہے جو دھرم کے نام پر انماد پھیلا کر راجنیتی کرتے ہیں، اس میں اویسی جی بھی شامل ہیں۔ کیا کارن ہے کہ کھنڈوا میں سے نکلتے ہیں تو سیمی کے مسلمان نکلتے ہیں جیل توڑ کے، کوئی ہندو نہیں نکلتا، بھوپال سے بھی جیل توڑتے ہیں تو مسلمان دھرم کے سیمی کے لوگ ہی جیل توڑتے ہیں، کوئی ہندو نہیں نکلتا، اور جب جیل ٹوٹتی ہے تو اس میں مسلمان ہی بھاگتے ہندو نہیں بھاگتے۔ اس کے بعد انکاؤنٹر بھی ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ نہیں بتایا جاتا ہے کون سے شستر تھے، ایک شستر بتایا جاتا کہ ایک چھرا تھا، اور چھرا بھی ایسا لگتا ہے جیسے ابھی خرید کے لائے ہو۔
جواب میں مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ چوہان نے کہا:
لیکن گھٹیا راجنیتی، ہر طرح کی گھٹنا اس طرح کی گھٹنا پر کرنا، ووٹ بینک کی راجنیتی کرنا، اب یہ دردانت آتنکوادی تھے، یہ مارے گئے، پتا نہیں باہر جا کے کیا کہر برپا پہ اگر نکل جاتے، لیکن ان کے لیے آسمان سر پہ اٹھانے کی کوشش ہو رہی ہے، اور شہیدوں کی شہادت کے بارے میں دو شبد نہیں بولے گئے۔ لانت ہے ایسی راجنیتی پر اور لانت ہے ایسے نیتاؤں پر بھی۔
وفاقی حکومت کی جانب سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ اس طرح کے واقعات میں سب کو ایک ہی آواز میں بولنا چاہیے۔ وفاقی وزیر روی شنکر پرساد:
دیش کی سرکشا کے لیے میں اپیل کروں گا سب لوگ ایک سور میں بولے۔ اگر دگ وجے سنگھ نے کچھ کہا ہے تو مجھے کانگریس پارٹی اور سونیا گاندھی سے پوچھنا ہے کہ جو دگ وجے سنگھ بول رہے ہیں کیا وہ کانگریس پارٹی کی لائن ہے، کیونکہ کئی بار دگ وجے سنگھ نے باٹلا ہاؤس کانڈ کے بارے میں بھی سوال اٹھایا تھا اور سونیا گاندھی کو کہنا پڑا کہ یہ پارٹی کی لائن نہیں ہے۔
ریاستی حکومت کا کہنا ہے کہ واقعے کی جانچ میں صرف اس بات کا جائزہ لیا جائے گا کہ قیدی جیل سے کیسے فرار ہوئے۔ جہاں تک مبینہ مقابلے کا سوال ہے، مدھیہ پردیش کے وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ پولیس کے سامنے اور کوئی راستہ نہیں تھا، اس لیے کسی انکوائری کی ضرورت نہیں ہے۔ سہیل حلیم، بی بی سی دلی۔
عراقی خصوصی دستے اسلامی شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کی آخری مضبوط جگہ گڑھ موصل کی حدود میں داخل ہو گئے ہیں، جہاں قابض نام نہاد دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کے ساتھ ان کی شدید لڑائی ہو رہی ہے۔ موصل کی تازہ ترین صورتحال سے متعلق بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ شمائلہ جعفری کی زبانی۔
عراقی فوج گزشتہ دو برس میں پہلی مرتبہ نام نہاد دولت اسلامیہ کے زیر کنٹرول عراق کے بڑے شہر موصل کی حدود میں داخل ہونے میں کامیاب ہوئی ہے۔ فوج کے ساتھ سفر کرنے والے بی بی سی کے نامہ نگار کے مطابق، حکومتی دستوں کو شدت پسند دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کی جانب سے شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ عراقی فوج کے سینئر کمانڈر میجر جنرل سمیع العریدی کا کہنا ہے کہ اب موصل کو شدت پسند مسلح گروہ سے آزاد کروانے کے ہدف میں کامیابی کافی قریب ہے۔
ہم بزوایا علاقے تک پہنچ چکے ہیں جسے دو دن پہلے آزاد کروایا گیا تھا، اور اب کوک جلی کی جانب پیش قدمی کر رہے ہیں جو کہ ہمارے محور میں آزاد ہونے والا آخری گاؤں ہے۔ ہم موصل کے مشرقی داخلی راستے سے 1 کلومیٹر سے بھی کم فاصلے پر ہیں۔ خدا نے چاہا تو ہم کچھ گھنٹوں میں موصل کو آزاد کروا کر اس کا کنٹرول حاصل کر لیں گے۔
نام نہاد دولت اسلامیہ کے جنگجو عراقی فوج پر راکٹ سے چلنے والے گرینیڈز، مارٹر اور چھوٹے ہتھیاروں سے حملہ کر رہے ہیں، جبکہ ان کی جانب سے خود کش کار بم حملے بھی جاری ہیں۔ امریکہ کی قیادت میں قائم فوجی اتحاد کے جنگی طیاروں نے بھی عراقی دستوں کی پیش قدمی میں مدد کے لیے 4 سے 5 فضائی حملے کیے۔ عراقی فوج نے بزوایا پر قبضہ بحال کر لیا ہے۔ انسداد دہشت گردی فورس کے ایک اہلکار دیا خادم کا کہنا ہے کہ فوج موصل کو آزاد کروانے کے لیے پرعزم ہے۔
ہم اب موصل کی حدود میں ہیں، بس ہمیں شہر کے مرکز تک پہنچنا ہے۔ ہم مرکز سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں۔ ہم شہر کو یقیناً آزاد کروا لیں گے۔
آزاد کروائے گئے علاقے بزوایا میں لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل کر خوشی منا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی داڑیاں منڈوا دی ہیں اور شدت پسند دولت اسلامیہ کے 2 سال کے دورے حکومت کے خاتمے پر اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں۔ بزرگ شہری احمد غالب کا کہنا تھا:
دولت اسلامیہ والوں نے ہمارا قتل کیا، ہمیں بے عزت کیا، تمباکو نوشی پر پابندی تھی بلکہ ہر چیز پر ہی پابندی تھی۔
उधर जिनेवा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अक्वामे मुत्तहिदा के इंसानी हकूक के इदारे की तर्जुमान रवीना शादा सानी का कहना था कि शिद्दत पसंद दौलत इस्लामिया की जानिब से मूसल में मजीद कत्लोगारत और अगवा के वाकयात की इत्तलात हैं।
We have further reports of mass killings by ISIL.
हमारे पास मजीद इतलात हैं कि अपने आप को दौलत इस्लामिया कहने वाली तंजीम ने बड़े पैमाने पर लोगों को हलाक किया है। सिनेचर को 40 साबिक इराकी फौजियों को हलाक किया गया और उनकी लाशों को दरियाए दजला में फेंक दिया गया। ये उन आम शहरियों में शामिल थे जिन्हें मूसल के नवाही इलाके अलशूरा और इर्द गिर्द के गाँव से अगवा किया गया था।
इराकी वजीर आजम हैदर अलबादी ने सरकारी टीवी पर जारी होने वाले एक बयान में कहा है कि दौलत इस्लामिया के पास अब कोई और रास्ता नहीं है, उन्हें या हथियार डालने होंगे या मरना होगा।
मूसल की लड़ाई, हमारे नामा निगारों के मुरासलों का खुलासा आपने शुमाइल जाफरी से सुना। अमरीकी सदारती इंतखाबात में डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन की इंतखाबी मुहिम ने अमरीकी तफ्तीशी इदारे FBI पर दोहरे मेयार का इल्जाम लगाया है। पस मंजर इसका यह है कि FBI ने हिलरी क्लिंटन की ईमेल्स में नए शवाहिद मिलने के बाद फिर से तहकीकात शुरू की हैं। न्यूयॉर्क से सहाफी सलीम रिजवी।
अमरीका में सदारती इंतखाबात 8 नवंबर को होने हैं और दो दिन कबल अमरीकी तफ्तीशी इदारे FBI ने डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन से मुतालिक ईमेल्स के सिलसिले में नए शवाहिद मिलने का दावा किया है और ये ऐलान भी हो गया है कि अब फिर से तफ्तीश की जाएगी। हिलरी क्लिंटन टीम की अहलकार हुमा आबिदीन के कंप्यूटर से नए शवाहिद मिले हैं। कई बरस से हिलरी क्लिंटन की करीबी तसव्वुर की जाने वाली और इंतखाबी मुहिम की अहम अहलकार हुमा आबिदीन के शौहर एंथनी वीनर भी इस कंप्यूटर का इस्तेमाल करते थे और उनके खिलाफ जिंसी जरायम के मामले में तफ्तीश के दौरान FBI को ये ईमेल्स हाथ लगी हैं। लेकिन इंतखाबी मुहिम के इतने नजदीक इस तरह से हिलरी क्लिंटन की ईमेल्स के बारे में तफ्तीश का ऐलान किए जाने से सियासी माहौल में हलचल पैदा हो गई है। हिलरी क्लिंटन की टीम FBI के डायरेक्टर जेम्स कोमी पर इल्जाम लगा रही है कि इंतखाबात के इतने नजदीक इस तरह की तफ्तीश का ऐलान किए जाने से इंतखाबात को असरअंदाज करने की कोशिश की जा रही है। हिलरी क्लिंटन ने मुतालबा किया है कि FBI इस मामले के सारे शवाहिद सामने लाए। एक रैली से खताब करते हुए हिलरी क्लिंटन ने कहा,
Why in the world the FBI would decide to jump into an election with no evidence of any wrongdoing?
हिलरी क्लिंटन कह रही थी, मुझे ये बहुत ही हैरान कुन और परेशान कुन फैसला लगता है। FBI ने इंतखाबात से इतने नजदीक इस किस्म का फैसला क्यों किया जब किसी जुर्म के कोई शवाहिद भी नहीं मिले हैं। हिलरी टीम का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप के रूस से ताल्लुक के बारे में इसी तरह तफ्तीश क्यों नहीं की जा रही है। FBI डायरेक्टर के बारे में अमरीकी मीडिया में ये कहा जा रहा है कि अमरीका के कई इंटेलिजेंस इदारों की जानिब से उन्हें रूस के अमरीकी इंतखाबात में मदाखलत के शवाहिद दिए गए, लेकिन कोमी उसे इंतखाबात से कबल जारी करने के खिलाफ थे। ये इल्जाम लगाए जाते हैं कि रूसी हैकरों ने डेमोक्रेट्स को निशाना बनाया है ताकि इंतखाबात को डोनाल्ड ट्रंप के हक में मोड़ सके, लेकिन रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने FBI के इस फैसले का खैर मकदम किया है। एक रैली से खिताब करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा,
We can be sure that what is in those emails is absolutely devastating, and I think we're going to find out, by the way, for the first time.
हम यकीन कर सकते हैं कि उन ईमेल्स में जो भी है वो बहुत ही तबाहकुन है। जल्द ही हमें मालूम हो जाएगा पहली मर्तबा। बहुत शुक्रिया हुमा, बहुत अच्छा काम किया आपने हुमा। ये थे डोनाल्ड ट्रंप के अल्फाज। खबरें हैं कि FBI अब हुमा आबदीन के कंप्यूटर पर मौजूद 5,00,000 से ज्यादा ईमेल्स की तफ्तीश कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या हिलरी क्लिंटन की हसास मालूमात वाली ईमेल्स भी उनमें शामिल थीं या नहीं। अमरीकी कानून के तहत हसास मालूमात को मंजर आम पर लाना जुर्म है। हिलरी क्लिंटन ने वजीर खारजा के ओहदे पर रहते हुए ईमेल्स के लिए अपना निजी सर्वर इस्तेमाल किया था और इसी मामले में उनके खिलाफ FBI ने तफ्तीश शुरू की थी।
न्यूयॉर्क से सहाफी सलीम रिजवी। अमरीकी सदारत के लिए इंतखाबी मुहिम में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के अकलियतों और खुसूसन मुसलमानों के खिलाफ बयानात ने बेशतर मुसलमान वोटर्स को नाराज किया है, लेकिन बाज़ पाकिस्तानी निजाद अमरीकी वोटर्स ट्रंप की हिमायत कर रहे हैं। वाशिंगटन में मौजूद हमारी साथी इरम अब्बासी ने इन लोगों से बात की है।
साजिद तारर मेरीलैंड के एक कामयाब बिजनेसमैन हैं। वो माजूरों के लिए एक गैर सियासी फलाही इदारा भी चलाते हैं। 30 बरस पहले जब वो अमरीका आए तो उन्हें खुले दिल से कबूल किया गया। तहां वो शामी पनागजीनों की अमरीका आमद से परेशान है, इसीलिए वो डोनाल्ड ट्रंप को वोट करेंगे।
डोनाल्ड ट्रंप हैज नथिंग टू डू विद सितंबर 11th वाज द रीजन ऑफ दिस इस्लामोफोबिया। अब उसमें जब डोनाल्ड ट्रंप साहब बात करते हैं, अगेन वही कहूंगा कि ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन। बात सीरियन रिफ्यूजीज की थी, उनका फ्लड एक आ रहा है सीरिया से, no documentation, कोई पता नहीं है उनका ऑब्जेक्टिव क्या है. वो अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो टर्की में जाएं, सऊदी अरेबिया में जाएं, कुवैत में जाएं. व्हाई दे वांट टू क्रॉस अटलांटिक एंड कम हियर.
व्हाइट हाउस तक पहुंचने की रेस में माहिरीन के मुताबिक जिस चीज ने डोनाल्ड ट्रंप को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है उसमें उनकी जानिब से खवातीन के बारे में कहे जाने वाले नाजेबा कलमात या फिर खवातीन की जानिब से जिंसी हरासा किए जाने के इल्जामात हैं. और बेशतर पोल्स ने यह भी दिखाया है कि इन वाकयात के बाद खवातीन में डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत में किसी हद तक कमी हुई है. लेकिन बाज पाकिस्तानी निजात अमरीकी खवातीन अब भी डोनाल्ड ट्रंप को ही वोट करेंगी.
खातून होने के नाते सबा के लिए डोनाल्ड ट्रंप का दिफा करना मुश्किल बन गया है, मगर डोनाल्ड ट्रंप की खवातीन से मुतालिक राय उनके लिए बड़ा मसला नहीं.
ऑफ कोर्स आई मीन वो तो बहुत हाईली ऑफेंसिव चीजें उसने बोली और वो सब कोई भी नॉर्मल पर्सन वुड गेट वेरी ऑफेंडेड बाय दैट. लेकिन एट द सेम टाइम हम लोग अभी बिगर पॉलिसीज को देख रहे हैं. हम लोग अबॉर्शन और गे मैरिज के बहुत खिलाफ हैं, इसी वजह से हम रिपब्लिकन कंजर्वेटिव वैल्यूज सपोर्ट करते हैं.
हनीफ अख्तर पर उम्मीद है कि ट्रंप ही जीतेंगे. वो रिपब्लिकन पार्टी के वर्जीनिया के साबिक गवर्नर जिम गिलमोर के एडवाइजर भी रह चुके हैं. वो आज मिस्टर गिलमोर से रिपब्लिकन की जीत की सूरत में लाहे मल जानने आए हैं.
जितने डेमोक्रेट हैं इनका हमेशा इंडिया की तरफ ही झुकाव होता है, ये इंडिया की चले जाते हैं. लेकिन रिपब्लिकन आप देखेंगे जितने प्रेसिडेंट आए हैं सारे ही पाकिस्तान के हामी रहे हैं. तो इसी तरह ट्रंप की पॉलिसी जो है ये पाकिस्तान की फेवर में होगी.
अब तक के नेशनल पोल्स में हिलरी क्लिंटन को बर्तरी हासिल है और हार की सूरत में डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इंतखाबात के नतायज कबूल ना करने के मुतनाजा बयान ने अमरीकी जमहूरी निज़ाम पर उंगलियां उठाने का मौका फरहम कर दिया है. इरम अब्बासी, BBC न्यूज, वाशिंगटन DC.
और आखिर में कुछ जिक्र क्रिकेट का भी. पाकिस्तानी फास्ट बॉलर वहाब रियाज ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ शारजा टेस्ट की पहली इनिंग्स में 5 विकेटें हासिल की. हमारे साथी अब्दुलरशीद शकूर ने वहाब रियाज से पूछा कि 6 साल पहले आपने अपने अव्वलीन टेस्ट में 5 विकेटें हासिल की और अब 20वें टेस्ट में जाकर कहीं ये नौबत आई कि एक इनिंग्स में 5 विकेटें मिली, क्या हुआ, क्या वजह क्या है?
डेब्यू में 5 आउट थे. वो मैच मैंने खेला था इंग्लैंड में जो मेरा एक लास्ट डेब्यू मैच था. उसके बाद मैंने जितने भी टेस्ट मैचेस खेले हैं सवाए की जो लास्ट सीरीज इंग्लैंड की है वो हमारी आउट ऑफ जो थी मतलब पाकिस्तान से बाहर थी. बताया आपने मोस्टली जितनी भी क्रिकेट खेली है वो मैंने यहाँ पे इन्हीं टेस्ट विकेट्स पे खेली है. और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो स्पोर्ट है वो फास्ट बॉलर को बिल्कुल भी नहीं मिलती अल्टीनलेस आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़े. वो गैप जरूर था लेकिन जो रोल मुझे दिया जाता है एज अ बॉलर जो मेरे से एक चीज़ जो है जो मेरी टीम मैनेजमेंट मांगती है कैप्टन मांगता मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसको अच्छे तरीके से फुलफिल करूँ. और एज अ बॉलर आपको सेटिस्फेक्शन तभी होनी चाहिए कि जो आपको एक प्लान दिया गया वो आप सक्सेसफुली उसको कर रहे हैं.
वहाब रियाज अब्दुलरशीद शकूर से बात कर रहे थे. अब्दुलरशीद शकूर इस वक्त शारजा में मौजूद है, टेस्ट का आंखों देखा अहवाल क्या हुआ क्या अब्दुलरशीद शकूर, आज सारी बात 45 सेकंड में.
जी, पाकिस्तान के लिए एक मायूसकुन दिन था. पहले पाकिस्तान के बॉलर्स वेस्ट इंडियन बैट्समैनों को लीड लेने से ना रोक सके और वेस्ट इंडीज ने 337 रन बनाए, 56 रन की बढ़तरी वेस्ट इंडीज को मिली. और जब पाकिस्तान की बैटिंग आई तो इस खसारे को पूरा करने से पहले ही पाकिस्तान की 4 विकेटें गिर गई और खेल के अख्ताम पर पाकिस्तान का स्कोर 87 रन 4 खिलाड़ी आउट और पाकिस्तान की बढ़तरी सिर्फ 31 रन से 6 खिलाड़ी उसके बाकी हैं. तो बहुत इस वक्त दबाव में है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इस टेस्ट मैच को बचाने के लिए. 2 टेस्ट मैच जीत चुकी है लेकिन कल पाकिस्तान के जो बैट्समैन हैं अजहर अली और सरफराज उनको बहुत ही गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा करना पड़ेगा अगर पाकिस्तान को ये मैच बचाना है.
अब्दुलरशीद शकूर, ये तो बाकी आपने पूरी बात 47 सेकंड में खत्म कर दी, बहुत बहुत शुक्रिया. और यही सरबीन अपने अख्ताम को पहुंचा. सरबीन के एडिटर थे सकलैन इमाम, प्रोड्यूसर अंबर खैरी, स्टूडियो मैनेजर इस्लामाबाद से इसरारुल्लाह और लंदन से जोनाथन ग्रे. मैं अपनी पूरी टीम समेत इजाजत चाहूंगा. आखिर में खास खास खबरों का खुलासा नादिया सुलेमान की जबानी.
पाकिस्तान
کی سپریم کورٹ نے پاناما لیکس کی تحقیقات کے لیے تحقیقاتی کمیشن تشکیل دینے پر اتفاق کرتے ہوئے فریقین سے 3 نومبر تک ضوابط کار طلب کر لیے ہیں۔ پاکستان کی سیاسی جماعت تحریک انصاف نے 2 نومبر کو ہونے والے دھرنے کی جگہ یوم تشکر منانے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع لسبیلا میں بحری جہاز کو توڑنے کے دوران آگ لگنے کے باعث کم از کم 14 مزدور ہلاک اور 35 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ لائن آف کنٹرول پر بھارت اور پاکستان کے درمیان ایک ہفتے سے جاری گولہ باری میں 12 پاکستانی شہری ہلاک جبکہ 2 درجن کے قریب زخمی ہو چکے ہیں۔ عراقی افواج شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے آخری گڑھ موصل کی حدود میں داخل ہو گئی ہیں۔ چین میں کوئلے کی 91 دھماکے کے بعد 13 افراد ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ 20 افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ ایک نئی تحقیق کے مطابق بچپن میں ناموافق حالات سے گزرنے والے افراد میں دائمی بیماریاں لاحق ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔